أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیات نمبر 1-9 کا ترجمہ اس طرح ہے: الف لام میم، اللہ ہی معبود ہے جو زندہ اور قائم ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کی موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے لوگوں کے لیے قبل ازیں تورات اور انجیل نازل فرمائی، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن بھی نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب اور سزا دینے والا ہے. بے شک اللہ تعالی کے علم سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں کے اندر جیسا کہ وہ چاہتا ہے، یقیناً وہی معبود برحق ہے، ہر طرح کا غلبہ والا اور حکمت والا. اے پیغمبر، اسی نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں کچھ تو آیات محکمات ہیں جو قرآن کی اصل ہیں، اور دوسری کچھ اصل قسم متشابہات ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ پیدا کرنے اور ان کی حقیقت و ماہیت کی جستجو میں اس کی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، درا حال ہے کہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پکا علم لدنی رکھنے والے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. یہ سب ہمارے پروردگار کے پاس سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نور کا دیدار بخش دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے، بے شک آپ بے انتہا بخشنے والے ہیں. اے پروردگار، آپ لوگوں کو بے شک ایک دن جمع کرنے والے ہیں جن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی تفسیر اس طرح ہے: سورۃ آل عمران مدنیتن. اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران یعنی عمران کی اولاد کا تذکرہ آیا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام آل عمران ہوا ہے.
الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
الف لام ميم اللہ ہی معبود ہے جو زندہ اور قائم ہے. چونکہ اس سورت کی اکثر آیات نجران کے عیسائیوں کے مناظرے کے جواب میں نازل ہوئی تھی, اس لیے سورت کی پہلی ہی آیت میں توحید کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی دو صفتوں الحی اور القیوم کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہے. اس میں عام مشرکوں کے ساتھ عیسائیوں کے باطل عقیدے کی بھی تردید مقصود ہے. عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تین قسم کے عقیدے گھڑ لیے گئے تھے. اول, تثلیث کا عقیدہ, یعنی خدا عیسیٰ اور روح القدس, یہ تینوں خدا ہیں. دوسرا یہ کہ خداوند قدوس نے عیسیٰ کی شکل میں ظہور کیا ہے. تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح ابن اللہ یعنی خدا کے بیٹے ہیں. اس چھوٹی سی مگر بلیغ ترین آیت مبارکہ میں مذکورہ تینوں باطل عقائد کی تردید کر دی گئی, یعنی کائنات میں جو ہستی معبود حقیقی ہے اس کا مبارک نام اللہ ہے. اس کی اکتائی اور وحدانیت میں عقید تثلیث یعنی تین خدا کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ اپنی ذات سے موجود ہے اور اس کو کبھی بھی فنا نہیں. اس کے سوا کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں, اور وہ ذاتی طور پر صفت حیات کے مالک نہیں ہیں. اس لیے صرف اللہ ہی سر چشمہ حیات ہے, اور اللہ خود اپنی ذات سے قائم رہ کر ساری مخلوقات کا ہر لحاظ سے بندوبست کرتا ہے. چونکہ اس کے سوا تمام چیزیں ذاتی طور پر صفت حیات کی مالک نہیں ہیں, لہذا اپنے قیام میں بھی وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں. اس لیے القیوم فرمایا. الحی القیوم کے ذکر کرنے میں یہ حقیقت پنہا و پوشیدہ ہے کہ جب ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے شریک ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا نے عیسیٰ کی شکل میں ظہور کیا ہے, جبکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا, اور اسی اعتقاد کی وجہ سے یہ عیسائی لوگ صلیب کی شکل و شباہت کو بڑی عقیدت و احترام سے مانتے بھی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ان دونوں صفتوں الحی القیوم میں سے کوئی صفت ذاتی طور پر نہیں پائی گئی, کیونکہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو اس کو صلیب پر چڑھانا اور جس کے ہاتھ میں تمام عالم کا انتظام ہو, یہودیوں کا اس کے انتظام سے باہر ہو کر اتنی بڑی بدنظمی کا پھیلانا کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو باپ اور بیٹے میں کیوں کر مناسبت ہوئی, اور ان لوگوں کے عقیدے کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے؟ لہذا اللہ جو الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے, معبود حقیقی ہے, اس کے بجائے فانی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور معبود ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ عقل اور نقل ہر دو کے خلاف اور بالکل باطل بات ہے. العیاذ باللہ.
نزل علیک الکتاب بالحق مصد قل لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
یعنی جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کی موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے لوگوں کے لیے قبل ازیں تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان کو دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک الکتاب جو خدا کی وحی ہے۔ وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلو یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ ایک مجموعے کی شکل میں امت مسلمہ کے پاس موجود ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ دو وحی غیر مطلو یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایسا کلام مقدس ہے جو وما ینطق عن الہوا کے مطابق خدائی کلام کی تعریف میں داخل ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو روحانی ضروریات کی تکمیل کے طور پر دی گئی ہے وہ الفرقان ہے، جس کو حق و باطل میں فرق و تفریق کرنے والا اور جوہر عقل بھی کہا گیا ہے۔ جو چیز یعنی کتاب الہی انسان کی تمام ضروریات کے لیے رہنمائے کامل و اکمل ہو، وہی اس لائق ہے کہ انس و جن ہر ایک کا مذہب قرار پائے۔ اسی کی طرف تابع تام و اتم رسول اللہ حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ، یعنی ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش مبارکہ بھی خود کتاب الہی کے عین مطابق رہی ہے، اس لیے حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی روش کا اتباع بھی اپنا مذہب ہونا بیان فرمایا۔ حضور مہدی ماؤد علیہ السلام کا مکمل ارشاد مبارک یوں ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ شواہد الولایت مولود میاں عبد الرحمن علیہ الرحمہ۔ اس طرح قرآن کو بشمول روش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام مانا گیا ہے، تبھی تو اس کا اعلان و اظہار آج بھی دنیا جہاں کے تمام مصدقان مہدی علیہ السلام حضر ارشاد خداوندی سبحوہ بکرتا و اصیلا سورہ احزاب آیت نمبر 42 یعنی خدا تعالی کی تسبیح صبح و شام بیان کرو کے موافق وقتاً فوقتاً ببانگ دوحل ہر دائرہ اور ہر آبادی کی تمام مسجدوں میں، نیز عام اجتماعات کے دوران تمام مصدقین مہدی علیہ السلام تسبیح کہتے ہیں۔ خدا تعالی کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار دہرایا کرتے ہیں۔ تسبیح میں شرک کی نفی، توحید باری تعالی کا اقرار، قاتم النبیین، ختم المرسلین، افضل الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اظہار و اقرار کے ساتھ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی غیر مطلوع بشارت دادا تابع تام رسول اللہ ہستی مکرم مہدی ماؤد علیہ السلام کی امامت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ شامل ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان کی تعلیم کے اس طرح کے بار بار اعادے سے فائدہ یہ ہے کہ قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، نیز اللہ کے فضل و رحمت کے حصول کے امکانات روز بروز روشن اور یقین میں بدلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس کی تسبیح کی اہمیت اس امر سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا ذکر کلام پاک میں تقریباً 100 مقامات پر وارد ہے۔
ان الذین کفروا بآیات اللہ عذاب شدید،
یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایسی آیتیں جن میں کھلے انداز سے توحید، شرک، اوامر اور نواہی کو بیان کر دیا گیا ہے، اور ایسی آیتیں بھی جن میں اخبار غیب کے طور پر قیامت تک واقع ہونے والی باتوں کو اشارتاً و کنایتاً بیان کر دیا گیا، ایسی روشن باتوں کو اگر جان بوجھ کر لوگ مانتے نہیں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دہانی کو بھی پس پشت ڈال دیتے اور حیلے بہانے تراش کر جھٹلانے کی کوششوں میں مصروف رہا کرتے ہیں تو بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہی ہو سکے گا، انہیں کوئی انعام تو نہیں دیا جا سکے گا۔ اللہ اور نبی کی ہدایات کی توہین کا یہی لازمی نتیجہ ہوگا۔ واضح ہو کہ اس سورت کے شان نزول اور اس میں وارد شدہ واقعات کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دین حق خوب پھلا پھولا، مدینہ کے علاوہ اس کے اطراف و جوانب میں بھی اس کی روشنی پھیلی، تو ملک شام اور یمن کے درمیان والی بستی نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت سن 9 ہجری میں عبد المسیح کی زیر قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مناظرہ و مباحثہ کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت میں تقریباً 60 آدمی تھے اور نجران کا بڑا پادری ابو حارثہ بھی مذہبی عالم کی حیثیت سے وفد کے سردار عبد المسیح کے ساتھ تھا۔ ابو حارثہ دراصل عرب کے مشہور قبیلے بنی بکر ابن وائل کا ایک مشہور شخص تھا، لیکن وہ عیسائی مذہب اختیار کیا ہوا تھا اور عیسائی مذہب کا مطالعہ کر کے اس کا بڑا عالم بن گیا تھا۔ روم کے بادشاہ نے ابو حارثہ کے علم و فضل کی وجہ اس کی بڑی آؤ بھگت کی تھی، اس کے لیے بڑے بڑے گرجے بنائے گئے تھے، اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کو جاگیر دے رکھی تھی اور کلیسائے عرب کا بڑا سردار اور پادری مقرر کیا تھا۔ نجران کا یہ وفد کئی دنوں تک مدینے میں ٹھہر کر حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ و مباحثہ کرتا رہا۔ جب یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر چکے اور ناکام ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ وفد کے سردار، پادری وغیرہ نے کہا ہم تو اسے ماننے والے ہیں ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم خدا تعالی کے لیے اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا۔ واضح ہو کہ اس سورت کی تقریباً 80 سے زائد آیتیں اسی مناظرے کے تعلق سے نازل ہوئیں جن میں عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کر دی گئی۔ ان آیات میں مباہلہ کی آیت بھی ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق میں کسی دینی امر کا جھگڑا ہو اور جھگڑا زبانی مباحثے سے طے نہ ہو رہا ہو تو دونوں فریق کو اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنگل میں جانے اور فریق حق دھرم پر عذاب الہی نازل ہونے کی بدعا کرنے کا حکم ہے۔ جب نجران کے عیسائی وفد کے ارکان مباہلے کی آیت سے پہلے آیتوں میں جو کچھ پند و نصیحت اور صریح عقائد تھے ان کو خاطر میں نہ لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنے کی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے کے اڑے رہے تو آخر کار مباہلہ کی آیت فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا إِلَى آخِرِهِ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہوتے ہی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر جنگل میں تشریف لے گئے اور اپنے آدمی بھجوا کر ان عیسائی لوگوں کو کہلوایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کے لیے نکلو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے اے ابو القاسم، ہمیں مہلت دو کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے وفد کے سردار عبد المسیح سے مشورہ لیا۔ عبد المسیح نے جو بڑا دانا اور عقل مند تھا اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں دیا کہ اے جماعت نصارہ، تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا کہ محمد خدا کے سچے رسول ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو محمد کی زبانی تم سن چکے ہو، اور تمہیں بخوبی علم ہے کہ جو قوم نبی سے مباہلا کرتی ہے تو نہ اس قوم کے بڑے لوگ ہی باقی رہتے ہیں اور نہ چھوٹے، بلکہ سب کے سب صفحے ہستی سے میٹ دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے بھی مباہلا کے لیے قدم بڑھایا تو نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اب یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو، یا اگر کسی طرح ماننا چاہتے ہی نہ ہو اور اپنے دین پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے ہی عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو محمد سے صلح کر لو اور اپنے وطن واپس ہو جاؤ۔ الغرض یہ لوگ آپسی صلح و مشورہ کے بعد مباہلا کو قبول نہ کیے اور سالانہ خراج یعنی ٹیکس دینا قبول کر لیا۔ اس پر آ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلا کے لیے آتے تو ضرور آسمان سے آگ برستی اور یہ لوگ وہیں جنگل میں جل کر خاکستر ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملعون ابو جہل نے کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتا دیکھ لوں گا تو اس کی گردن کچل دوں گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل ایسا کرتا تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اس کو دبوچ لیتے۔ اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے موت مانگو، اگر وہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے۔ اور جن عیسائیوں کو مباہلا کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ حضور اکرم علیہ افضل الصلوات والسلام کے مقابلے میں مباہلا کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے، یعنی تباہ و تاراج ہو جاتے۔ صحیح بخاری، ترمذی، مسند احمد، نسائی شریف۔
ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
بے شک اللہ تعالی کے علم سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تمام موجود اور غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے، ازل سے لے کر ابد تک کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے ماں کے پیٹ میں جنین کالا ہے یا گورا، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا بد، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور وہ اسی کے علم کے موافق ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی کار فرمائی سے ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے صورت شکل بنا دیتا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس میں ان عیسائیوں کے لیے دھمکی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر توحید باری تعالیٰ میں خلل ڈالتے ہیں اور کلام الہی کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی سب باتوں کا علم ہے اور ان کے اعمال نامے میں وہ سب لکھ دیے بھی جاتے ہیں، جس کو وقت مقررہ آنے پر یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جتلا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری مخلوق کی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت سے لے کر پیدائش کی حالت تک بچے پر جو کچھ تغیرات گزرے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کس مناسبت سے کہتے ہیں؟ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہونا، یہ تو اللہ کی اس قدرت سے کچھ بعید نہیں جس قدرت سے اس نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ ہی کے پیدا کر دیا، کیونکہ وہ زبردست حکمت والا ہے، کوئی مشکل کام اس کی حکمت کے آگے مشکل نہیں ہے اور کوئی بڑا کام اس کی قدرت کے آگے بڑا نہیں۔ اگرچہ یہ آیتیں ان نجرانی عیسائیوں کی نصیحت کے وقت نازل ہوئیں لیکن قرآن کی نصیحتیں عام ہیں۔ اب جب کسی قوم کے کسی فرد میں کسی نصیحت کے قابل ویسی کوئی بات پائی جائے گی تو قرآن کی نصیحت گویا اسی کی شان میں ہوگی۔
وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔
یعنی اے پیغمبر، اسی نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں کچھ تو آیات محکمات ہیں جو قرآن کی اصل ہیں اور دوسری کچھ اس قسم متشابہات ہیں۔ اس اصل عظیم کا بیان کہ کتاب اللہ کی تعلیم ہمیشہ دو اصولی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک محکمات، دوسری متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جو قرآن کی اصل و بنیاد اور اپنے ایک ہی معنی میں استوار ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ لغت یا کلمات کی ترکیب کے لحاظ سے ایک ہی معنی صاف صاف سمجھ میں آئے اور دوسرے معنی کا مطلق احتمال نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالی کا ارشاد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ بلحاظ لغت و ترکیب کلمات کے یہ معنی ہوں گے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو، یعنی صادقین کی صحبت چھوڑ کر منافقوں اور کافروں کے ساتھ نہ رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ کہ لغت اور کلام کے لحاظ سے کئی معنی کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم اور حدیث شریف کے دیگر مطالب اجماع امت یا مذہب کے عام اصول کی روح سے آیت کے معنی قطعی طور پر معین ہو چکے ہوں، اس کی مختصر سی تعریف یوں ہوگی کہ محکم وہ ہے جو احتمال، اشتباع اور تاویل سے محفوظ ہو۔ دوسری قسم متشابہات ہے۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے مطالب و مفہوم میں اشتباع کی گنجائش ہے۔ مثلا اللہ تعالی کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ الی آخرہ، سورہ نساء آیت نمبر 136۔ یعنی اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا جو حکم ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ایمان اقرار لسانی کے معنی میں ہے اور دوسرا ایمان جس کا حکم ہو رہا ہے وہ تصدیق قلبی کے معنی میں ہے۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ در حقیقت قرآن کی ساری تعلیمات کی اصل اور بنیاد آیات محکمات ہی ہوتی ہیں۔ متشابہ آیات کو محکم آیات کے تابع رکھ کر دیکھنا چاہیے اور متشابہ کے جو معنی محکم آیات کے موافق ہوں انہیں اختیار کرنا لازم ہے اور جو موافق نہ ہوں انہیں محفوظ کر دینا چاہیے۔ پس آیات محکمات اور آیات متشابہات یعنی ان دونوں قسم کی تمام آیتوں پر صدق دلی کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے۔ متشابہات پر ایمان لاتے ہوئے ان کے معانی کو محکمات کے معانی کے موافق کرنا چاہیے اور یہی سلف الصالحین کا طریقہ رہا ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ پیدا کرنے اور ان کی حقیقت و ماہیت کی جستجو میں اس کی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، درحالے کہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دراصل قرآن حکیم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ تو محکمات ہیں جن کے معنی صاف واضح صریح اور متعین ہے، دوسری متشابہات جن میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن کے بارے میں من مانی تاویلات کی جستجو کر کے دین میں فتنہ برپا کرتے ہیں اور ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور قرآن سے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ معرفت کے شہ سوار، علم لدنی کے پکے اور قلب سلیم کے حامل ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اپنے عقیدوں اور اعمال کو درست کرتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کر اپنے دین کو خراب نہیں کرتے اور غلط تاویلات کرنے کے بجائے یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ محکمات کی طرح متشابہات بھی قرآن کی آیتیں ہیں اور ہمارے پروردگار کے پاس سے آئی ہیں۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نور کا دیدار بخش دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول نہ کیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجئے، بے شک آپ بے انتہا بخشنے والے ہیں۔ ایماندار لوگ اور راسقون فی العلم یعنی پختہ علم والے جب دیکھتے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان و اعتقاد کی سلامتی کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی ہدایت و توفیق کے سبب ہم نے ایمان لایا، اے پروردگار اب ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ڈاوا ڈول نہ کیجئے، جس طرح آپ نے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا جو آیات محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ کر من مانی تاویلات کرنے لگے۔ خدایا ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجئے اور دین وہ دنیا میں بلا حد و انتہا بخشنے والا آپ کے سوا اور کون ہے؟ پروردگار عالم آخرت کے معاملات ہماری عقل نارسا میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ نے اپنے کلام میں نبی آخرالزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور ہم سے وعدہ بھی کیا ہے، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ بے شک آپ ایک دن اگلے پچھلے سب لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے شب قدر کے دگانے کی ادائی کے بعد مصدقین کی طرف سے دوسری اور دعائیہ آیات کے ساتھ آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمایا، آواز بلند دعا فرمائی۔